بارو کی خطاب فرمائیں گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سروے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سروے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی سلطان. میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستو، مکی جامع مسجد رحیم یار خان میں دوسری مرتبہ مجھ حاضری کا موقع مل رہا ہے. ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب، جو مجاہد ملت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے دیرینہ رفیق ہیں اور طالب علمی کے ساتھی ہیں. پچھلے دنوں برطانیہ کے تبلیغی سفر میں مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کے جلسے کے لیے انہوں نے وہاں ہی مجھ سے وعدہ لے لیا تھا. اس وجہ سے آج کی یہ حاضری عمل میں آئی ہے. یہ جلسہ چونکہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت ہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں. تھوڑے سے وقت میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا موضوع کس طرح بیان ہو سکتا ہے. میرے دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑے سے وقت میں سیرت بیان نہیں ہو سکتی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیرت کے موضوع پر تقریر ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ حضور کی سیرت کا حق تو ہم کیا ادا کریں، ہماری مثال تو اس کنجش کے اشکباز کی ہے، ہماری مثال تو اس ایک چڑیا کی ہے کہ جو آتش نمرود کو بجانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر گئی تھی، اور کسی نے پوچھا اے چڑیا تو 40 میل میں پھیلی ہوئی نمرود کی اس آگ کو کیسے بجا سکتی ہے، تو اس نے کہا مقصود آگ بجانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر خدا نے پوچھ لیا کہ ابراہیم کا مخالف کون ہے اور ابراہیم کا طرفدار کون ہے، تو میرا نام بھی طرفداروں میں آ جائے. ہماری مثال اس مصر کی بڑی آتی ہے کہ جو روئی کی ایک گٹھڑی لے کر یوسف کنعان کو خریدنے کے لیے گئی ہے، اور کسی نے کہا اماں تیری روئی کی گٹھڑی سے بھی بھلا یوسف خریدا جائے گا، تو اس بڑھیا نے کہا یوسف کو خریدا جائے یا نہ جائے، لیکن قیامت کے دن خدا جب یہ کہے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں کی فہرست میں آ جائے.
نعرہ تکبیر.
تو آج میں اور آپ جو جمع ہیں یہ سیرت کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا نام حضور علیہ السلام کے مدہ نگاروں اور حضور کے تذکرہ نگاروں میں اور حضور کے ذکر کرنے والوں میں اپنا نام لکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے. میرے دوستو، عربی کا ایک شاعر ہے، 40 سال اس نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے، 40 سال، اور اس کے قصیدوں کے اشعار کی تعداد ہے 20,000. اس نے حضور کی شان میں 20,000 اشعار لکھے، ساری زندگی حضور کی صفت میں لگا دی، ساری زندگی حضور کی تعریف میں لا دی، اور اس نے جو آخری شعر لکھا اس آخری شعر کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے، اور وہ بھی شعر میں، آخری شعر میں وہ کہتا ہے 40 سال نبی کی شان بیان کر کے آخر میں کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. ہماری مثال انہی نام لکھانے والوں کی سی ہے. قرآن پاک نے کہا ورفانا ورفانا ورفانا، اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں کسی کا تعارف کرائیں اس کا تعارف ہوگا. میں اس مکی مسجد کا تعارف کراتا ہوں آپ کو اس کا تعارف ہو جائے گا، میں اس مدرسے کا تعارف کراؤں آپ کو تعارف ہو جائے گا، میں جمعیت علماء اسلام کا تعارف کراؤں تو میں جمعیت علماء اسلام کا تعارف ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ایک آمنہ کے درے یتیم کی شخصیت ہے کہ جس کا تعارف کرانے سے حضور کا تعارف نہیں بلکہ تعارف کرانے والے کا اپنا تعارف ہو جائے گا. یہ حضور کے ذکر کے صدقے. ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور کا ذکر خدا نے لاؤڈ سپیکر لگا کر اس میں حضور کا ذکر بلند کر دیا، یا اس میں حضور کا نام اونچا کر دیا، یا ہم نے اور آپ نے 10 ہارن لگا کر حضور کا نام اونچا کر دیا. نہیں، تذکرہ نام اونچا کرنے کا مطلب قرآن کی اسی آیت نے بیان کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر تیرا ذکر ہم نے اونچا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، 124,000 نبیوں کی روحوں کا جلسہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی جماعت، روحوں کی روحیں موجود ہیں، ان روحوں میں اللہ تعالی موجود ہے،
ان روحوں میں موضوع کیا ہے؟ یہ جلسہ ہے نبی کی سیرت کا جلسہ، 124,000 نبیوں کی روحوں نے کیا ہے، سب سے پہلا جلسہ جو آمنہ کلال کی سیرت پر ہوا ہے، اس سیرت میں 124,000 انبیاء سامعین ہیں، اس کی صدارت خدا کر رہا ہے اور موضوع ذکر مصطفیٰ ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت،
فرمایا ورفعنا لک ذکرک، قرآن کہتا ہے کہ لتؤمنن به ولا ترسلن، اے نبیو ایک پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے، تم اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ لتؤمنن به ولا ترسلن، آگے جا کر فرمایا کالا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام نے کہا کالو اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، آدم نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، زکریہ نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، عیسیٰ نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، کس چیز کا؟ کہ جو مکے میں نبی آئے گا، جو مدینہ میں نبی آئے گا، جو امنہ کی گود میں آئے گا، جو عبداللہ کے گھر میں آئے گا، جو فاطمہ کا ابا ہوگا، جو امنہ کا بیٹا ہوگا، جو حسن حسین کا نانا ہوگا۔ وہ توجہ کرے تو اب دیکھو، جس وقت کسی شہر میں صدر نے یا وزیر اعظم نے آنا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے وزیر آتے ہیں اور وزیر کہتے ہیں جناب سب اچھا ہے، اب آنے کا راستہ بن گیا، صدر صاحب آ سکتے ہیں، وزیر اعظم آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم یا صدر آتا ہے، اور جب آ کر وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر وہ وزیر آتا ہے کہ کسی کام میں کمزوری تو نہیں رہ گئی، کسی کام میں نقص تو نہیں رہ گیا، انتظام میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ بالکل اسی طرح پہلے عیسیٰ آئے آمنہ کے در یتیم کی خبر لے کر کہ حضور آنے والے ہیں، جب بتا دیا کہ راستہ بن چکا ہے تو پھر خدا نے حضور کو بھیجا، اور رب جب حضور آ چکے تو خدا نے عیسیٰ کو کہہ دیا تھا اے عیسیٰ جس طرح وزیر پہلے بھی آتا ہے بعد میں بھی آتا ہے، اسی طرح اے عیسیٰ تو پہلے آ چکا ہے، اب قرب قیامت میں تجھے دوبارہ آنا پڑے گا، اگر کوئی کمزوری رہ گئی اس کو دور کرنا پڑے گا، جس طرح پہلا وزیر آتا ہے تو وہ بھی خبر دیتا ہے، بعد والا بھی خبر دیتا ہے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد بھی آئیں گے اور آ کر عیسائیوں کو حضور کے قدموں پر جھکا دیں گے، یہودیوں کو حضور کے قدموں پر جھکا دیں گے، جو کمزوری آ گئی ہے اس کمزوری کو عیسیٰ دور کریں گے، اور عیسیٰ حضور علیہ السلام کے بطور روحانی بیٹے کے ہیں، جس طرح بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا کام کرتا ہے، اس طرح عیسیٰ حضور کی نبوت کا اعلان کریں گے، اور جس طرح بیٹا باپ کا کام کر کے فارغ ہو کر باپ ہی کے قدموں میں جا کر آغوش میں سو جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ کی جب وفات ہوگی تو وہ حضور کے روضے میں جا کر حضور ہی کے قدموں میں جا کر سو جائیں گے۔ یہی ہے معنی ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے عیسیٰ کو بھیجنے سے پہلے بھی تیرا ذکر اونچا کیا، عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھانے سے پہلے بھی تیرا ذکر اونچا کیا، اور عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئے گا تو اس کے آنے کے ساتھ ایک ایک قدم پر تیرا ذکر اونچا ہوتا چلا جائے۔ یہی ہے معنی ورفعنا، اور حضور نے فرمایا توجہ کرے، سیرت کا ایک نیا پہلو آپ کو دینا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے بنی کنانہ سے چنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ میری اولاد میں حضور کو بھیجنا، یہ دعا قبول ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے چار امتحان تھے، ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے کہا آگ میں کود جا، میں آگ میں کود گیا، اے اللہ تو نے کہا بچے کو جنگل میں چھوڑا، میں جنگل میں چھوڑایا، اے اللہ تو نے کہا بچے کے لیے چھری چلا دے، میں نے چھری چلا دی، اے اللہ تو نے کہا کہ کعبے کو تعمیر کر، میں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ چار امتحانوں کے بعد اب اس کا نتیجہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کا انعام ہے، ابراہیم نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے دنیا کا انعام نہیں مانگتا، میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں ایک ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز آمنہ کا در یتیم ہے۔ ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میری اولاد میں کملی والے کو پیدا کر دے، اس کو بھیجنا تو ہے لیکن میری اولاد میں پیدا کر، فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم ہم نے محمد مصطفیٰ تجھے دے دیا، اس کو تیری اولاد میں پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل ہے ایک اسحاق ہے، اسماعیل کی اولاد میں خدا نے آمنہ کا در یتیم کو پیدا کیا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبروں کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے چنا بنی اسماعیل سے، خدا نے مجھے چنا بنی کنانہ سے، خدا نے مجھے چنا بنی نضار سے، بنی مزر سے، بنی لوئی سے، بنی کاب سے، بنی مرہ مرہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھے چنا، اور اس کے بعد عرب کے اندر اور بھی کئی قبیلے تھے جو اس اسماعیل تو اولاد میں سے تھے، لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے کس کو چنا؟ اس کو چنا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ پہ ذرا غور کریں، ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا۔ چونکہ نبی خدمت کرنے والا تھا، اس لیے ہاشم کو پیغمبر علیہ السلام کا جد بنانے کے لیے خدا نے چن لیا۔ ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا، نبی بھی خدمت کرنے والا، ہاشم بھی خدمت کرنے والا۔ ہاشم کے بیٹے اور بھی بڑے تھے، اس بیٹے کو اپنے پیغمبر کا دادا بنانے کے لیے خدا نے چنا، جس پیغمبر جس بیٹے کا نام عبد المطلب تھا۔ کیوں؟ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا، خدا کا پیغمبر چونکہ سارے کعبے کا متولی بننے والا تھا، اس لیے خدا نے عبد المطلب کو چنا کہ یہ تو پہلے ہی کعبے کا متولی ہے، جو میرا پیغمبر آئے گا وہ ساری دنیا کا متولی ہوگا، اس لیے اسی عبد المطلب کو چنا جائے گا۔ چنانچہ عبد المطلب کا چننے کے بعد توجہ کریں، عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں خدا اپنے پیغمبر علیہ السلام کا باپ بنانے کے لیے کس کو منتخب کرتا، کس کا انتخاب کرتا؟ تو دنیا کو بتا دیا گیا کہ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کا معنی بت بندہ، ایک بیٹے کا نام عبد عزا ہے، عبد عزا ابو لہب کو کہتے ہیں، عبد عزا کا معنی عزا بت کا بندہ، ایک بیٹے کا نام عبد کعبہ ہے، عبد کعبہ کا معنی کعبے کا بندہ، عبد ود کا معنی ود کا بندہ، عبد شمع کا معنی سورج کا بندہ، عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، اور قسم کا معنی سخت زمین، عباس کا معنی پتھریلی زمین، حمزہ کا معنی لمبی زمین، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے کس کو نہ، خدا اپنے نبی کے لیے اگر عبد شمس کو چنتا، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، تو دنیا یہ کہتی کہ سورج کے بندے کے گھر میں خدا کا بندہ کیسے آ گیا، عبد عزا کو چنتی تو عزا بت کے بندے کے گھر میں خدا کا بندہ کیسے آ گیا، مناف بت کے بندے کے گھر میں خدا کا بندہ کیسے آ گیا، عبد حارث کو نبی کا باپ بنتا تو دنیا کہتی حارث کا معنی کھیتی ہے، کھیتی کے بندے کے گھر میں نبی کیسے آ گیا، کعبہ کو چنتا تو کعبے کے بندے کے گھر میں محمد کیسے آ گیا۔ خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے اس کو چنا، باپ بنانے کے لیے اس کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ خدا کا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ صرف اللہ کے بندے کے گھر میں ہی آ سکتا۔ یہ عبداللہ کا اعزاز ہے، یہی ہے معنی ورثانا لکا ذکرک، اے پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے کس کس طرح اونچا کیا ہے۔ اب دیکھو حضور کے لیے خدا نے والد کا انتخاب کیا، اب حضور کے لیے والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، کیسے انتخاب ہوا؟ عرب کے اندر قبیلے اور بھی بڑے تھے، لیکن ایک قبیلے کو چنا گیا جس قبیلے کا نام بنو زہرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ بنو زہرہ۔ زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، چونکہ نبی بھی تر و تازہ ہونا تھا، اس لیے قبیلا بھی وہ چنا گیا جو تر و تازہ ہے۔ بنو زہرہ میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام خمسہ تھا، ایک کا نام ضبہ تھا، ایک کا نام لہبہ تھا، ایک کا نام حربہ تھا، اور ایک لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ خدا نے اپنے پیغمبر کی والدہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ تھا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ آمنہ کا معنی امانت والی ہے، دنیا یہ جان لے کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت آمنہ کی گود میں آ سکتی۔ یہی ہے مانا ورا سانا لکا ذکر، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو کہاں کہاں اونچا کر دیا۔ یہ والدہ کی بات ہے، یہ والد کی بات ہے۔ اب پیغمبر کے لیے ماؤں کا انتخاب ہوا ہے، گود کا انتخاب ہوا ہے۔ اس نبی کی دایا کا وقت آیا تو دایا لیے خدا نے قبیلے، اس قبیلے کو چنا جس قبیلے کا نام ہے نیک بخت قبیلہ، یعنی بنو سعد قبیلہ۔ بنو سعد کہتے ہیں نیک بخت کو، حلیمہ نام رکھا گیا دائی کا، حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا، دائی بھی حلم والی، نبی بھی نیک بخت ہے، دایا کا قبیلہ بھی نیک وقت ہے۔ اب دیکھو اس پیغمبر کے لیے خدا نے باپ کو چنا، اس نبی کے لیے خدا نے والدہ کو چنا، اس نبی کے لیے رضائی ماں کو چنا۔ اب دیکھو اسی پیغمبر کے لیے خدا بیویوں کا انتخاب کیسے کرتا ہے، اس نبی کے لیے خدا نے خدیجہ کو چنا۔ خدیجہ کا معنی ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا، بیوی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک اور بیوی کو چنا جس کا نام سودا ہے، سودا کا معنی آرام دینے والی، نبی بھی آرام دینے والا، بیوی بھی آرام دینے والی۔ ایک بیوی کو چنا جس کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والا۔ ایک بیوی کو چنا، توجہ کریں، ایک بیوی کو چنا جس کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی کو چنا جس کا نام ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ ایک بیوی کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی کا نام میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی۔ ایک بیوی کا نام حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی، ایک بیوی کا نام زینب، زینب کا معنی استغفار والی، تبھی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی، اور ایک بیوی کا نام ہے ماریا، ماریا کا معنی ساتھ آنے والی، نبی بھی ساتھ آنے والا، بیوی بھی ساتھ آنے والی، ایک بیوی کا نام ہے جویریہ، جویریہ کا معنی پڑوس میں رہنے والی، نبی بھی پڑوس والا، بیوی بھی پڑوس والی، ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو دینے والی، نبی بھی خوشبو دینے والا، بیوی بھی خوشبو دینے والا، یہی ہے مانا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ یہ پیغمبر کی بیویوں کی بات ہے، میرے پیغمبر کے لیے خدا نے بیویوں کا انتخاب کیا ہے، اب اسی بیویوں کی اولاد کو دیکھیے، خدا نے اپنے پیغمبر کو سب سے پہلا لڑکا عطا فرمایا، اس لڑکے کا نام قاسم ہے، قاسم کیوں کہتے ہیں، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والے کو داتا کہتے ہیں، خدا میرے نبی کا داتا اللہ ہے، نبی صرف تقسیم کرنے والا ہے، دیکھو نبی تقسیم کرنے والا، تو بیٹا وہ ہوا جو تقسیم کرنے والا ہے، نبی بھی قاسم ہے، بیٹا بھی قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اسی عبداللہ کا لقب ہے طاہر طیب، اسی عبداللہ، عبداللہ کا نام اللہ کا بندہ، نبی بھی اللہ کا بندہ ہے، بیٹا بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا نام بزرگ ہے، نبی بھی بزرگ ہے، بیٹا بھی بزرگ ہے، ایک بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کا نام استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی، ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا نام خاوند کی خدمت کرنے والی، پیغمبر بھی ساری امت کی خدمت کرنے والا، اور بیٹی بھی خاوند کی خدمت کرنے والی، ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی ساری امت کی تربیت کرنے والا، اور بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی، ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد ہونے والی، نبی بھی دوزخ سے آزاد ہونے والا، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد ہونے والا، یہی ہے منا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اس نبی کے لیے خدا نے مکے کو چنا، اس نبی کے لیے والدہ کو چنا، اس نبی کے لیے بیوی کو چنا، اس نبی کے لیے بھائی کو چنا، اس نبی کے لیے شہر کو چنا، اس نبی کے لیے علاقے کو چنا، اس کو چنا جس کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے وضحا کہا، جس کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے وضحا کہا، جس کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، اسی پیغمبر کو چنا جس کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک، جس کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، جس کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، جس کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور اس کے اس پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اس کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی عالمگیر نبوت کا ذکر آیا قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پیغمبر کی تبلیغ کا ذکر آیا قرآن نے کہا کہ انک لعلی، قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر تو تبلیغ جائی اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغمبر کی عظمت کا ذکر آیا قرآن نے کہیں اس پیغمبر کو رؤوف کہا، کہیں رحیم کہا، کہیں کریم کہا، کہیں شافع محشر کہا، کہیں ساقی کوثر کہا، کہیں ساری دنیا کا والی کہا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ قرآن کتاب میں قرآن ہے، یہ نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ متن میں قرآن ہے، وہ تفصیل قرآن ہے، یہ اجمال میں قرآن ہے، وہ تشریح میں قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اس قرآن سے بہتر کوئی قرآن نہیں، اس قرآن سے بہتر کوئی قرآن نہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا ورفعنا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ماہر القادری بھی کہتا ہے، جگن ناتھ سزا ایک ہندوؤں کا شاعر ہے، وہ حضور کی شان میں کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاسفوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا نے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا رہا، نشانی نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دس اتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن رحمت للعالمین آیا۔
ختم نبوت،
وہ پیغمبر، وہ آمنہ کا در یتیم جس کے لیے خدا نے شہر کو چنا، ٹھیک ہے، جس کے لیے خدا نے شہر کو چنا، جس کے لیے بستی کو چنا، جس کے لیے علاقے کو چنا، جس کے لیے وادی کو چنا، جس کے لیے محلے کو چنا، جس کے لیے ملک کو چنا، جس کے لیے خاندان کو چنا، جس کے لیے بیویوں کو چنا، جس کے لیے بچوں کو چنا، جس کے لیے شوہر، جس پیغمبر کے لیے خدا نے والد کو چنا، جس کے لیے دادا کو چنا. اب دیکھو اس پیغمبر کے لیے جب خدا غلاموں کا انتخاب کرے، جب مٹی کا انتخاب کرے، جب پتھروں کا انتخاب کرے، جب کپڑوں کا انتخاب کرے، جب شہر کا انتخاب کرے، جب علاقے کا انتخاب کرے، جب مہینے کا انتخاب کرے، جب سال کا انتخاب کرے، جب تاریخ کا انتخاب کرے، تو مجھے کہنے دیجیے اسی پیغمبر کے لیے خدا نے جب چنا، اسی نبی کے لیے خدا نے ابو بکر کو بھی چنا، اسی نبی کے لیے خدا نے عمر کو چنا، اسی نبی کے لیے خدا نے عثمان اور علی کو چنا، اسی نبی کو خدا ابو بکر بنا کر چنتا ہے تو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، عمر چنتا ہے تو فاروق اعظم بناتا ہے، عثمان چنتا ہے ذوالنور عین بن جاتا ہے، علی کو چنتا ہے اسد اللہ بن جاتا ہے، اسی محمد کے لیے سارے 144,000 صحابہ کو چنا، دامادوں کو چنا، خسر کو چنا، غلاموں کو چنا، لونڈیوں کو چنا، اس محمد کے لیے کلے رنگ والے بلال حبشی کو چنا اور دنیا کو بتا دیا یہ محمد جس طرح اعلیٰ ہے اس طرح کے غلام بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ. جنگ بدر کے میدان میں حضور نے سجدہ کیا تھا، سجدہ، اور سجدہ کر کے فرمایا تھا اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج تو نے ان 313 کا خاتمہ کر دیا تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے حفیظ کہتا ہے یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اب دیکھو یہ وہی لشکر ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان تہلک ھذہ العصابۃ، اگر ان صحابہ کا تو نے خاتمہ کر دیا، صحابہ کو مٹا دیا تو دین مٹ جائے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر مجھے مٹا دیا دین مٹ جائے گا، بلکہ فرمایا اگر صحابہ کو مٹا دیا دین مٹ جائے گا. معلوم ہوا کہ صحابہ اگر باقی ہیں تو نبی کا دین باقی ہے، صحابہ باقی ہے، قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے، اسلام باقی ہے، صحابہ باقی ہے، دین باقی ہے، صحابہ باقی نہیں، نہ قرآن بچتا ہے نہ محمد کا فرمان بچتا ہے. یہ صحابہ کی عظمت ہے میرے دوستو. آج اسی صحابہ، انہی صحابہ کی توہین پاکستان میں ہو ہماری حکومت کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. کوئی فرق پڑا؟ یہ محرم کے دنوں میں میں تو یہاں نہیں تھا، لیکن جو حالات یہاں ہم نے پاکستان میں آ کر سنے عقل دنگ رہ گئی. ہماری موجودہ حکومت ضیاء الحق اور جنید جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھرنے میں مصروف ہیں. مصروف ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر لاہور میں صدیق اکبر کا پتلا جلایا جائے تو اس گنجے وزیر اعلی نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی وزارت دنیا کی بات آتی ہے تو وہ چھانگا مانگا میں جا کر کنونشن کرتا ہے، اور صدیق کی عزت کی بات آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم مسلمان ہو یا تم خمینی کے ایجنٹ ہو، یاد رکھو خمینی کا ایجنٹ ہو یا کوئی صحابہ کا دشمن ہو، پاکستان کے اقتدار پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا. یہ اہل سنت کا ملک ہے، یہ صحابہ کے عاشقوں کا پاکستان. آج میں سوال کر سکتا ہوں ضیاء الحق صاحب سے کہ جناب یہ تمہاری پالیسی ہے کہ 7.5 لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں خمینی کا لٹریچر ایران چلا کر یہاں تقسیم ہوتا رہا، گلی گلی میں لٹریچر تقسیم ہوا، تم نے نہ پوچھا. اور اس کے بعد جناب علی کوئٹہ کے اندر کیا ہوا، پچھلے چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے کوئٹے میں کیا ہوا، کوئٹے کے اندر بازاروں میں جنگ ہوئی، اہل سنت کی اور شیعہ کی جنگ کرائی، تم نے کرائی، اور وزیر داخلہ اسلم خٹک نے اسمبلی میں بیان دیا اور کہا کہ ایران کے 190 یا 191 اس ایرانیوں کو کوئٹہ کے بازاروں میں فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد 22 پولیس والوں کی گردنیں رافضیوں نے کاٹیں اور کاٹ کر ان کو فٹ بال بنایا، اور قریب کھڑے ہوئے ایک سکول کی بچیوں کو پر حملے کیے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا، اور جناب علی 7 دن تک کوئٹہ کا شہر خاک و خون میں لوٹتا رہا. اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان 191 غنڈوں پر کاٹ لانا مقدمہ چلایا جاتا، ان کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا، لیکن تین دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو باعزت طور پر ایران کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ضیاء الحق تو 22 پولیس کے آدمیوں کے
آہستہ آہستہ مردہ باد گئے، شاید آپ کو کچھ گرفتار نہ کر لے۔
واہ
جی یہ وہ پٹھان کر رہی ہے، میں پشاور تقریر کی تھی پٹھان کہتا ہے تاج و تخت نبوت ختم، یہ وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ میں آنے کی توفیق دے۔ ایک پٹھان سے میں نے کہا تم نعرے بڑے لگاتے تھے، اس نے کہا، میں نے کہا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا، مارا رہا تھا۔ یہ وہی بات ہے، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا۔
اس وقت مسلم لیگ کا ایک وزیر بیان دیتا ہے کہ قادیانی مسلم لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں،
بیان آیا کہ نہیں آیا؟ دوسرے دن بیان آیا کہ نہیں شامل ہو سکتے، اس کی وجہ لکھی، کیونکہ قادیانی غیر مسلم ہے اور بطور غیر مسلم کے قادیانی شامل ہو سکتے ہیں، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی بات ہے، قادیانی صرف غیر مسلم ہے
اور عیسائیوں کی حیثیت اور ہے، یہودیوں کی حیثیت اور ہے، اسلام میں قادیانی صرف غیر مسلم نہیں، قادیانی مرتد ہے اور مرتد کے وجود کو اسلام تسلیم نہیں کرتا، مرتد کی سزا قتل ہے، جس کی سزا اسلام نے قتل بتائی ہے، تم اس کو مسلم لیگ میں شامل کرنا چاہتے ہو، ڈوب کر نہیں کرنا۔ اس مسلم لیگ کو کہ جس کے گرو گھنٹا ظہر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا تھا اور ایک طرف بیٹھا تھا، اور تم قائد اعظم کے جانشین بننا چاہتے ہو، جس قائد اعظم کا جنازہ جس جماعت کے گرو گھنٹال نے نہیں پڑا، اس جماعت کے لوگوں کو تم اب مسلم لیگ میں شامل کر کے پاکستان کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر تمہیں ووٹوں کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ قادیانیوں کے ووٹوں سے ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے، تو تم پھر اپنی جماعت کو مسلم لیگ کہنے کی بجائے اپنی جماعت کو قادیانی لیگ کہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی سیاہ چہرے ہیں کہ جو جناب علی سن 53 کی تحریک میں 10,000 رضاکاروں کا خون جس جماعت کے سر پر تھا، آج وہی جماعت اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر قادیانیوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور یہ جو کچھ محرم میں ہوا، اس محرم میں یہ بہت کچھ تھوڑا ہوا۔ اگر ضیاء الحق اور جنیدوں کی حکومت آئندہ الیکشن تک رافضیوں کے جلوسوں پر خنجر بردار، رافضیوں کے جلوسوں پر پابندی نہ لگائی، تو نہ ضیاء الحق کا اقتدار رہے گا نہ جنیدوں کی وزارت رہے گی۔
اور ٹھیک ہے، اور تیار ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ خون کا کہ ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ پہلے کیوں نہیں تھی؟ جب سے ایران کا آدم خور خمینی جو اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھے،
اس خمینی کی وہ کتابیں پاکستان میں مفت تقسیم ہو رہی ہے، ہو رہی ہے یا نہیں؟
مفت۔ اور ایک پیچر، ایک کتاب جو لاہور سے ملتان سے چھپا ہے، اس کا نام ہے اتحاد و یکجہتی، 40,000 کی تعداد میں وہ پمفلٹ پچھلے دنوں تقسیم ہوا ہے، اور اس میں خمینی لکھتا ہے کہ سارے پیغمبر اپنے اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ وہ لٹریچر پاکستان میں چھپ رہا ہے، پاکستان میں مفت تقسیم ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جائیں تو لٹریچر تقسیم ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب ہم بات کرتے ہیں جناب تو کہتے ہیں ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، رحیم یار خان کے حکمرانوں، در و دیواروں، عوام اور مسلمانوں یاد رکھو، اگر ابو بکر و عمر کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پاکستان میں اپنی عزت کی ضرورت ہے. عزت صدیق سے وابستہ ہے، عزت عمر سے وابستہ ہے. صحابہ کی عزت پہلے ہے، پاکستان کا استحکام بعد میں.
حضرت مولانا جاؤ قاسمی، حضرت مولانا جاؤ قاسمی، حضرت مولانا غلام ربانی، حضرت مولانا قاری حافظ اللہ شفیع، حضرت مولانا مصطفیٰ
قطب. ضیاء الحق کو وہی بات کہنا چاہتے ہیں جو سن 65 کی لڑائی کے بعد ایوب خان کو قاضی ثانہ میں شجاع آبادی نے کہی تھی کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ابھارا کرتے ہیں، طوفان کی دبویا کرتے ہیں. رحیم یار خان کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اس زمین پر شیر یزدانی مولانا غلام ربانی کا سایہ ایک غنیمت اور ایک بہت بڑی عظمت کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے وجود سے یہاں کے لوگوں میں جذبہ بیداری ہے، جس کے وجود سے آج ہم عطاء اللہ شاہ بخاری کے اس شعر کو یاد کر سکتے ہیں جس میں شاہ جی نے کہا تھا کہ خوف و اندیشہ ہو. یہ شعر حقیقت میں مولانا غلام ربانی کی عظمت اور ان کے جاہ و مرتبہ اور ان کی جرأت و استقلال کی شخصیت پر صادق آتا ہے، اور میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کو اور ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرؤف ربانی اور ان کے رفقا کی قدری کو. مولانا ربانی پچھلے دنوں پورے برطانیہ میں ہمارے ساتھ قادیانیت کو لکارنے میں ساتھ شریک تھے. آج وہی شعر جو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ برطانیہ کے لیے حکومت کے لیے پڑھتے تھے، آج ہم اپنی عقیدت کے ساتھ مولانا ربانی کو، مولانا غلام ربانی مدظ اللہ علی کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہی شعر ان کی نظر کرتے ہیں. شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور مالک کے روضِ مکافات کو راضی کر لے، حاکمِ وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. واخر دعوانا الحمدللہ.